بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد تبلیغ دین جو رسالہ ہے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اس سے کثرت کلام کی حوث اور فضل گوئی کے بیان کے مضمون میں اس حالت میں تم قصے کہانیاں سفر نامے مختلف ملکوں کی تاریخیں اور باشندگان دنیا کے لباس اور خوراک اور طرز معاشرت اور تمدن کے تذکرے اور تجارتوں اور صنعتوں اور حرفتوں کے سب حالات اسی فضول اور عبث کلام میں داخل ہیں جس میں مشغول ہونا معیوب ہے اور آیت مذکور کے منشا کے خلاف ہے. یعنی جو آیت ہے قرآن پاک میں لا خیر فی کثیر من نجواہم کہ فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرو صرف ضروری بات کے اظہار پر اکتفا کرو اسی میں نجات ہے. تو یہ اس آیت کے منشا کے خلاف ہیں یہ سب چیزیں. اب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ موبائل جو ہے اسی کا مجموعہ ہے فتنوں کا. اگر بڑے بڑے گناہ نہیں لیکن یہ بھی کم گناہ نہیں ان چیزوں میں مشغول ہونا. زبان کے متعلق 20 آفتیں ہیں اور چونکہ ہر ایک کی جدا جدا تشریح کا یہ موقع نہیں ہے اس لیے مختصر طور پر یہاں صرف ان 5 گناہوں کو بیان کیے دیتے ہیں جن میں لوگ بکثرت منہمک ہیں اور جن سے زبان گویا نجاستوں کی عادی ہو گئی ہے. اب اس میں ہم نے ہنسی مذاق کا جھوٹ پڑھ لیا تھا اور مصلحت آمیز جھوٹ بولنے کا جو اجازت ہے وہ بھی پڑھ لیے. آگے سے پڑھ کے ہم سناتے ہیں. البتہ روپیہ کمانے یا عزت و جاہ حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا ہرگز حلال نہیں ہے کیونکہ اگر مال و جاہ نہ بڑھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سب سے نفع حاصل نہیں ہوتا اور نفع کا حاصل نہ ہونا نقصان نہیں کہلاتا. اس باریکی کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں اور اکثر غرض کے لیے جھوٹ بولا کرتے ہیں حالانکہ یہ حرام قطعی ہے. دیکھا یہ کیا ہے کہ سچ بولنے سے جو فرما رہے ہیں کہ نفع حاصل نہیں ہوتا یہ تسلی کے لیے ہے کہ نقصان تو نہیں ہوتا کم سے کم. یہ زیادہ سے زیادہ کی بات ہے لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ جو آدمی سچ بول کر رہتا ہے تو اس کی عزت بھی ہوتی ہے. ایک دو دفعہ اس کو شاید کوئی حقیر سمجھے یا شاید اس کو کوئی دھچکا لگے لیکن اس کے بعد لوگ اس کو سچا جاننے لگتے ہیں. لہٰذا تجارت میں بھی اور معاملات میں بھی پھر لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں اور مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا اور اس اعتبار سے اس کی تجارت اللہ تعالیٰ خوب چمکا دیتے ہیں خوب برکت ہوتی ہے اس میں. اور سچ کی برکت اپنی جگہ الگ ہے. تو فرمایا کہ در حقیقت ان کے دین کی تباہی کا یہی سامان ہے کیونکہ ضرورت اور بے ضرورت میں تمیز نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے کہ جاہلوں نے خیالی اور فرضی ضرورتوں کو بھی ضرورت سمجھ لیا ہے حالانکہ شرعی اور واقعی ضرورت جس کا نام ہے وہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جب تک حالت اضطرار اور کسی بڑے نقصان کا غالب گمان نہ ہو اس وقت تک مردار کھانا حلال نہیں ہے. ایسے ہی جھوٹ بولنا شرعاً حرام ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اس شدید ضرورت کے موقع پر حتی الامکان تعریض اور توریہ ہی کرنا چاہیے کہ نفس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو جائے. شیخ ابراہیم رحمت اللہ علیہ گھر کے اندر کسی ضروری کام میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص ان کو باہر بلاتا تو خادمہ سے کہتے تھے کہ یوں کہہ دو کہ مسجد میں ڈھونڈو. اور حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر خادمہ سے فرماتے کہ اس دائرے کے اندر انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہے. اس تعریف سے اپنا مقصد بھی حاصل ہو جاتا تھا اور حقیقت میں جھوٹ بھی نہ ہوتا تھا. البتہ صورت جھوٹ کسی تھی اور یہی تعریض اور توریہ کہلاتا ہے. اس قسم کی تعریضیں معمولی غرض کے لیے بھی جائز ہیں جبکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. ایک بڑھیا عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر یوں فرما دیا تھا کہ بڑھیا جنت میں کبھی نہ جائے گی. یہ سن کر بڑھیا رونے لگی کیونکہ جو مطلب ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی تھا کہ کوئی بڑھیا بھی جنتی نہیں ہے. حالانکہ مراد یہ تھی کہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائے گی بلکہ بڑھیا بھی جنت میں جائے گی وہ جوان بن کر جائے گی. مثلاً ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیں گے یہ سن کر سائل نے عرض کیا کہ بچہ لے کر میں کیا کروں گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریض کا مطلب سمجھا دیا کہ میاں بڑا اونٹ بھی تو آخری کسی اونٹ سے ہی پیدا ہوا ہے جس اونٹ سے پیدا ہوا ہو اس اونٹ کا تو بچہ ہی ہے یا مثلاً ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے اور ظاہر ہے کہ سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے مگر چونکہ بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پتلی میں عیب اور سفیدی کا مرض ہوتا ہے اس لیے سننے والے کو فکر لاحق ہو کر اچھا خاصا مزاح ہو گیا اس قسم کی تعریضیں بھی بیوی بچوں سے کچھ دوائی کے طور پر جائز ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھانے کی صلاح کرے اور تمہیں باوجود بھوک ہونے کے کھانا منظور نہ ہو تو یہ ہرگز نہ کہو کہ مجھے بھوک نہیں ہے کیونکہ جھوٹ ہوگا بلکہ تعریض کر لو اور یوں کہہ دو کہ میں اس وقت نہ کھاؤں گا آپ نوٹ فرمائیے دوسری آفت غیبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس ان باتوں سے ہمیں یہ خلاصہ ملا کہ ہمیں بات بے بات جو بات ہمیں کرنی ہو اگر کسی کام سے بچنا ہو تو اس میں ہم گفتگو کا طرز ایسا اختیار کریں جس میں جھوٹ نہ ہو اپنے الفاظ کی ہم نگرانی رکھیں اور خلاف حقیقت بات نہ کہیں اس سے ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے دوسری آفت غیبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مردے کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی جس کی غیبت کی جائے اسے بھی نہیں ہوا غیبت کرنا متوفی مسلمان کا گوشت ہی کھانا ہے پس اس سے لازمی پرہیز کرو حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سختر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شب معراج میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے منہ ناخنوں سے نوچ رہے تھے یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے کسی مسلمان کے پیٹ پیچھے اس کے متعلق کوئی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے غیبت کہلاتی ہے مثلا کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا یا کسی کے حسب و نصب میں نقص نکالنا یا کسی کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس غرض جس شہر سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایہ سے یعنی اشارے سے یا ہاتھ سے اور آنکھ کے اشارے سے نقل اتاری جائے یہ سب غیبت میں داخل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھکنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو اتنی سی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواج مبتدا اور دیندار لوگوں میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں مثلا مجمع میں کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچا رکھا ہے ایسی بے حیائی سے اللہ پناہ میں رکھے اس کلمے سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ عمراء کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقویٰ کی جتا رہے ہیں اور ریاکاری کا گناہ بھی کر رہے ہیں اسی طرح مثلا کہنے لگے کہ فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اس میں حیرت سے دنیا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم مولوی مبتلا ہو جاتے ہیں اس فطرے سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا سا تحمل میں سمجھ آ سکتا ہے کہ اس کا بے صبرہ ہونا ظاہر کرتے ہیں اور اپنی طرف حیرت کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے والا ان کو متواضع سمجھے اور یہی غیبت ہے ساتھ ہی ریاکاری بھی ہے زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ اور پارسا سمجھتے ہیں یا مثلا بول اٹھے سبحان اللہ بڑے تعجب کی بات ہے اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے کچھ نہیں فلاں شخص کا خیال آ گیا تھا اللہ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق دے اس فقرے کا بھی جو کچھ منشا ہے وہ عقل مند پر مخفی نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ کلمہ ترحم اور شفقت یا دعا کی نیت سے نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہری الفاظ سے ہم پڑھتا ہے اس لیے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرنا اور معصیت کا شکار کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی غیبت مت کیا کرو، مگر دل ان کا غیبت کو مکروہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دینداری اور تقویٰ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسا بن کر کہنے لگتے ہیں کہ میاں غیبت کرنا گناہ ہے، اس سے ہم سننے والے بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہنے کو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشتاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے، جو کچھ کہہ رہا ہے کہے جائے اور ہمیں سنائے جائے۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھر یوں بھی سمجھتے ہو کہ ہم منع کر کے گناہ سے سبکدوش ہو گئے؟ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے، کیونکہ غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں، اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں، آگے اس کی تفصیل ہے۔ غرض یہ کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تبھی ان گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور نفس کے کیسے کیسے مکر ہوتے ہیں اندر چھپے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے نفس اور شیطان کے مکر سے۔ تو خوب ہی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ بس کام کی بات کی جائے ورنہ خاموش رہا جائے، اور ہنسی مزاح بھی کرے تو تازہ موجودہ ہنسی مزاح کرے، کسی کے بارے میں نہ کرے، کسی کے پیچھے نہ کرے، اور کوئی ماضی کی بات نہ کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی شاید ہم غیبت سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آج تک جس قسم کی غیبت ظاہری باطنی یا جان کر انجانے میں اور نفس کے مکر کی وجہ سے، شیطان کے مکر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو ہمیں خوب احتیاط سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تو محمد کی آل یعنی اہل بیت اور ذریات کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا کی حقیقت اور اس کے نقصانات کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح علم عطا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آل اور اہل و عیال کے لیے دنیا کو خدا سے بقدر ضرورت طلب فرمایا۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی نگاہوں میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں دنیا کی ناپائیداری اور بے وقعتی دکھا دیں اور توفیق عمل بخشیں۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آل رسول سے یہاں مراد اہل بیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور دوست کامل ہیں، اور دوسرے معنی کو ترجیح دی گئی ہے، اور کفاف کے معنی یہ ہیں کہ اتنی روزی حاصل ہو جو دوسروں سے سوال کرنے سے بے پرواہ کر دے۔ بعض کے نزدیک کفاف اور قوت کے ایک ہی معنی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزی بقدر ضرورت کفاف افضل ہے فقر اور دینا سے، اور جو مالداری سبب گمراہی اور اسراف نہ ہو بلکہ نیکی اور عبادت کا سبب ہو تو وہ فضیلت اور طرح کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا صرف بقدر ضرورت مطلوب ہے، اور ضرورت کی تعریف حضرت عبدالصمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، خواہ دنیا کا یا آخرت کا۔
غیبت کے متعلق اتنا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، آپ نے سنائی ہے، اب آپ اس سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیجیے گا۔
روزانہ تبلیغ دین جو پڑھی جا رہی ہے اس میں بہت اہم مضامین ہیں، اس کو سن کر عمل کرنے کا عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، سفر کی سنتوں میں سے ہے کہ سفر کے دوران جب سواری بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، جب سواری نشیب یا پستی میں اترنے لگے تو سبحان اللہ کہے. فائدے میں لکھا ہے کہ مرقات شریف میں ہے کہ سنت سفر کی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت دہنا پاؤں بڑھائے اور اللہ اکبر کہے، خواہ ایک ہی سیڑھی ہو، اور نیچے اترتے وقت بایاں پاؤں آگے بڑھائے اور سبحان اللہ کہے، خواہ معمولی نشیب ہو یا ایک ہی سیڑھی ہو، تو ثواب سنت کی توقع ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنے کا راز یہ بیان کیا ہے کہ بلندی پر ہم اگرچہ بظاہر بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بلند نہیں، بلندی اور بڑائی صرف آپ ہی کے لیے خاص ہے. اور پستی میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اس لیے ہے کہ ہم پست ہیں، اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے اور سواری کے اشیاء کے بیان میں خل یعنی سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش بھی فرمایا اور اس کی تعریف بھی کی کہ سرکہ خوب سالن ہے. دہن یعنی روغن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کثرت سے تیل لگاتے تھے، روایت کیا اس کو ترمذی نے شمائل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روغن زیتون کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، روایت کیا اس کو بھی ترمذی نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم.